السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام جنرک کوشچن آنسر سیشن پر مبنی ہے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میرے پاس کچھ سوالات ای میل پر موجود ہیں. میں سب سے پہلے ان ای میل کے سوالات سے ابتدا کرتا ہوں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، ایک کوشچن میرے پاس ای میل پر ہے. وصیت کرنا کیا ضروری ہے، نمبر ون، اور دوسرا وصیت کے لیے جو ایک تہائی والی جو بات ہے اس پہ بھی ذرا بتا دیجیے گا.
وصیت ضرور کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کوئی جھگڑا چھوڑ کر نہیں جائیں. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے مابین کوئی نزاع رہے، اس کو بہت سخت ناپسند کیا ہے انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے آخر میں خود وصیت کی آیات میں بہت تاکید سے کہا ہے کہ آپ اس کو لکھوائیں، آپ اس پر گواہ مقرر کریں تاکہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہونے پائے. مال ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر کتاب دل کی بہت تفسیریں لکھی جاتی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں میں بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو وصیت ضرور کرنی چاہیے، پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ کہ جو کچھ بھی آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اس میں آپ کو پہلے وصیت کا حق دیا گیا ہے، یعنی اللہ کا قانون آپ کی وصیت کے بعد ہے، اور اس وصیت پر مقدار کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. علی الاطلاق ہے، یعنی آپ وصیت کریں، آپ کسی مدرسے کو کرنا چاہتے ہیں، کسی اسکول کو کرنا چاہتے ہیں، کسی طالب علم کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی نیکی کے کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے وارثوں میں سے کسی کی ضرورت یا خدمت کی بنیاد پر وصیت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کئی بار اس کی مثال دی ہے کہ آپ کے سارے بچے پڑھ لکھ گئے، ایک بچہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس کی تعلیم بھی مکمل نہ ہو سکے. اسی طرح سے کوئی بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، متعلقہ ہو گئی ہے، تو دسیوں نوعیت کے معاملات ہیں جن میں ضرورت اور خدمت تقاضا کر رہی ہوتی ہے. بلکہ میں نے بیویوں کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ہماری معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر عورتیں فوراً شادی نہیں کر لیتی. یعنی 30 سال 40 سال کی عمر میں میں نے بیوہ ہوتی ہوئی عورتیں دیکھی ہیں، ساری زندگی اپنے خاوند کے لیے گزار دیتی ہیں. تو آپ ان کے لیے وصیت کرنا چاہیں، یہ ان کی ضرورت ہے. ہمارے موجودہ تمدن نے یہ ضرورت پیدا کر دی ہے. دوسری، شادی کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں سمجھی جاتی. یعنی کب تمدنی حالات میں تبدیلی آئے گی، کب آپ کی ثقافت میں تبدیلی آئے گی، وہ بعد کی بات ہے. آپ کو موجودہ حالات میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو کسی ضرورت اور خدمت کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، کسی دینی کام کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. اس میں اتنی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر مضار ہونی چاہیے، یعنی آپ جان بوجھ کے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، سوچ سمجھ کر وصیت کریں. آپ نے ایک تہائی میں کر دی، آپ نے دو تہائی کر دی، آپ نے آدھے میں کر دی، آپ کو پورا حق ہے. جب آپ وصیت آپ کی پوری ہو جائے گی، کوئی قرض ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا اس میں رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کا قانون لاگو ہو جائے گا، اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو قانون ہے اس میں اختیار آپ کے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے. کیوں چھینا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے. چنانچہ انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس زمن میں کیا کیا بے انصافیاں ہوئی ہیں. صدیوں تک مختلف معاشروں میں بڑا بیٹا حقدار تھا، باقی کئی نہیں. بہت سے معاشرے ہیں جس میں آج بھی بیوی کو سب کسب مل جاتا ہے، یا آدھا مل جاتا ہے، یا دو تہائی مل جاتا ہے اولاد. بہت سے معاشرے ہیں اس وقت بھی موجودہ دنیا میں کہ جو الہی شریعت سے ناواقف ہے کہ اولاد میں بڑی برابری کی تقسیم کرا دی، ماں باپ کو محروم کر دی. تو اس وجہ سے رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ نے اپنا قانون دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی اسی آیت اقرب نفن کی بنیاد پر پوٹینشلی کس سے آپ کو زیادہ نفع پہنچتا ہے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. تو اس اصول پر، تو وصیت پر کوئی مقدار کی قدغن نہیں ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے ایک تہائی کے بارے میں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے خاص حالات میں ایک وصیت فرمائی ہے، وہ کوئی قانون نہیں.
جی
سر، میرا سوال ہے بنو قریظہ کے قتل عام کے متعلق. 600 تقریباً یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، بنو قریظہ کے قبیلے کے تقریباً لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا گیا، ان کے عورتوں کو باندیا بنا دیا گیا، یہ کس جرم کی پاداش میں کیا گیا؟
جی ٹھیک ہے، بنو قریظہ میں 600 افراد کو قتل کیا گیا اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، کس اصول پر کیا گیا؟
قانون اتمام حجت کے تحت ہوا. قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب اللہ کے رسولوں کی بعثت ہوتی ہے کسی قوم کی طرف تو خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بیان کر دیا ہے. بولے کل امت الرسول فیضہ جا رسول ام قضیہ بین ہم بالقسط وہم لا یظلمون. ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، جب اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. تو گویا اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ جو سزا قیامت میں دینی ہے وہ دنیا میں دیتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ طے کیا گیا کہ یہ سزا فرشتے نہیں دیں گے، جیسے کہ قوم نوح کو دی گئی، جیسے کہ قوم عاد کو دی گئی، سمود کو دی گئی، یعذبہم اللہ بعیدیکم، یہ صحابہ کے ذریعے سے دی جائے گی سزا. تو آپ کی قوم کے جو منکرین ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی ایک تو ان کی عمومی تقسیم تھی مشرکین اور اہل کتاب، وہ لوگ کہ انہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا وہ مشرکین عرب کہلائے، وہ لوگ کے جن کے یہاں توحید اصول میں مانی جاتی تھی لیکن بہرحال شرک کا ارتکاب بھی کرتے تھے ان کو اہل کتاب کا عنوان دیا گیا. تو یہ بتا دیا گیا کہ سزائیں دو ہوں گی، یعنی جب حجت تمام ہو جائے گی تو مشرکین عرب کے لیے موت کی سزا ہے اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا ہے، لیکن دونوں گروہوں میں سے خواہ وہ اہل کتاب ہو خواہ مشرکین، جو لوگ عام منکرین نہیں ہیں بلکہ معاند بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے حملہ کر دیا ہے،
سرکشی
اختیار کر لی ہے، وہ پیغمبر کے مقابلے میں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، یا انہوں نے کوئی فساد پیدا کر دیا ہے، وہ ہر حال میں ختم کر دیا جائے گا. تو یہ اصول تھا. تو جو معاندین ہیں ان میں مثلا کعب بن اشرف کے خلاف اقدام کیا گیا، اسی طریقے سے ابو رافع کے خلاف اقدام کیا گیا، بدر کے کچھ قیدیوں کے خلاف اقدام کیا گیا، مکے کی فتح کے موقع پر جب عام معافی دی گئی اس میں بھی بعض لوگوں کے خلاف اقدام کیا گیا، ایسے ہی بنو قریظہ کے خلاف اقدام کیا گیا. یعنی جب جنگ کے موقع کے اوپر وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے، اندر سے خطرہ پیدا کر دیا، آمادہ فساد ہو گئے، تو ان کو الٹیمیٹم دے کے ان کا محاصرہ کیا گیا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے خود سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے، جو فیصلہ انہوں نے کیا نافذ کیا.
ٹھیک ہے
سر. اس میں آپ معاندین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو معاندین میں سے ابو سفیان تو سب سے بڑے معاند تھے، سہیل بن عامر سب سے بڑے معاند تھے، اکرمہ بن ابو جہل سب سے بڑے معاند تھے، تو ان کو تو سزا نہیں دی گئی.
جی درست فرمایا آپ نے. معاندین کے بارے میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اگر معاندت، بلکہ کیا آپ کو اختیار خود قرآن نے دے دیا، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو محاربے پر اتر آئے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا کہ سزا کیا دینی ہے، اور آپ کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا کہ کیا کسی کو معاف کر دینا ہے جبکہ اس نے سرنڈر کر دیا. تو ابو سفیان نے سرنڈر کیا ہے، اس لیے جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو پھر ان کو وہ سزا نہیں دی گئی.
سہیل بن عامر اور اکرمہ بن ابو جہل وہ تو فتح مکہ کے دن بھی لڑے.
جی ہاں، اسی لیے میں نے گزارش کی نا، یعنی آدمی آدمی کو دیکھا جائے گا نا. معاند کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، معاندین کے لیے ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہے، اس میں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انعاد کی نوعیت کیا ہے، آدمی سے کچھ خیر کی توقع ہے، یہ سرنڈر کر دے گا. یہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے اپنے ہاں بھی، جب کوئی شخص مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، سرکشی اختیار کر لیتا ہے، حکومتیں عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. معاندین میں ایک بڑا معاند عبداللہ بن ابی تھا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی رعایت کرتے ہوئے اس سے عفو درگزر سے کام لیا. تو یہاں اختیار تھا، سزا دی بھی جا سکتی تھی، سزا سے عفو درگزر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن انکار کی سزا آخر میں ملنی تھی، اور وہ سزا جو ہے وہ مجرد انکار پر ہے، یعنی مشرکین کے لیے بہت، اہل کتاب کے لیے محکوم.
جس طرح سے ہم نے قبیلہ بنو قریظہ کی بات کی اور وہ معاندین تھے اور وہ سرکشی پر اتر آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں بھی کی تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو دو قبائل تھے یہود کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، انہوں نے بھی اس طرح کی کچھ حرکتیں کی تھیں، لیکن ان کو آپ نے جلا وطن کر دیا، ان کے لیے قتل نہیں. یہ بھی تیسرا قبیلہ انہی کی ڈگر پہ چل رہا تھا، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو جلا وطن ان کو بھی کر دیا جاتا جیسے دوسرے دو قبائل ہوئے تھے؟
جی ہاں، یہ بہتری کا فیصلہ کون کرے گا؟
پیغمبر ہی کرے گا.
اب آپ بتائیں کون کرے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ فساد فی الارض پر اتر آئے تو ان کے لیے چار سزائیں آپ کو دینے کا حق ہے. ائیں یقتلوا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، اور یسلبوا، عبرتناک طریقے سے صلیب دے دیے جائیں،
جی ہے نا، جی ایسا ہی،
یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالصتن تو میں کاٹ دیے جائیں، آخری کیا ہے، یا جلا وطن کر دیے جائیں. تو یہ اختیار آپ کو دیا گیا نا. اب یہ اختیار کیا اندھا دھند استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، حالات کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. جرم کمتر بھی ہوتا ہے، جرم سنگین بھی ہوتا ہے، مجرم بھی بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، تو جرم کو دیکھ کر، مجرم کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. اصل میں معاندت جرم ہے، اور جرائم کی سزا دینے کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیے، خود قرآن مجید نے جو سب سے بڑا جرم ہے ہرابا فساد فی الارض، اس میں چار سزائیں بیان کی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے جو سب سے بڑی سزا ہے تقتیل اور تسلیب، وہ بھی بیان کر دی ہے، اور جو سب سے چھوٹی سزا ہے
وہ بھی بیان،
یعنی جلاوطن کرنا، وہ بھی بیان کر دی ہے. اچھا، مزید ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ کے قابو پانے سے پہلے یہ توبہ استغفار کر کے آ جائے تو آپ یہ سزائیں نہ دیں ان کو. پھر ان کے ساتھ ویسے معاملہ کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد پہ لڑنے ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے ہاتھ کھلے رہنے چاہیے. اگر آپ ہاتھ کھلے نہیں رکھیں گے تو آپ سب مجرموں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا سلوک کرنا ہے. ابھی آپ نے قانون کا مطالعہ کیا ہو تو دیکھیے, جب ہم جرائم کی سزائیں مقرر کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے کہ چوری کی سزا 10 سال ہے یا فلاں چیز کی سزا 7 سال ہے. نہیں, 3 سے 7 سال, 4 سے 5 سال, 10 سال بھی ہو سکتی ہے, 20 سال بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے,
جرمانہ بھی
ہو سکتا ہے.
اور جرمانہ اور سزا دونوں بھی
کیوں ہو سکتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں, نہ مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں. تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ کر کے سزا دی جاتی ہے. اسی اصول پر میں نے بتایا ہے کہ جو بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے قرآن میں یا جو چوری کی سزا بیان ہوئی ہے وہ بھی انتہائی سزائیں ہیں. جرم اور جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تب دی جاتی ہیں, ان کو بھی نیچے لایا جا سکتا ہے. قرآن نے خود لا کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے معاشرے کے اندر بعض عورتیں ہیں جو بیچاری ایک اخلاقی لحاظ سے کوئی تربیت نہیں پا سکیں, لونڈیاں ہیں, ان کو کبھی بتایا نہیں گیا, خاندان کا تحفظ حاصل نہیں ہے. اگر ان سے اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو ان کو یہ سزا دی نہیں جائے گی, لیکن اگر بہت اہتمام سے رکھا گیا ہے اور دینے ہی کا فیصلہ ہو پھر بھی آدھی دی جائے گی. اس کا مطلب اس اصول کو بیان کر دیا, اور یہ اصول دنیا کی جو اخلاقی آتا ہے قانون کی اس میں بالکل طے شدہ اصول ہے کہ جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی, مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. تو معاندت میں دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہیں.
ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال.
یہ سزا جو یہود کو دی گئی تھی یہ قانون اتمام حجت کی روح سے دی گئی تھی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون اتمام حجت کی روح سے ان کے اوپر غلبہ پا لیا, اس کے بعد ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا اور مردوں کو حتیٰ کہ جو ابھی بالغ ہوئے تھے
قتل
کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ
ٹھیک ہے
ان کے زیر ناف
جی جی
اس طرح ان کو قتل کر دیا گیا.
جی
یہی معاملہ جب مکہ فتح کیا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر ان کی کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا اور نہ ان کے کسی مرد کو غلام بنایا.
تفصیل سے بتا دیا نا کہ معاندین مختلف ہیں اور حالات کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے.
امام حجت کے بعد تو
امام حجت کے قانون کا اطلاق کرنا ہے نا
جی,
مشرکین کے لیے موت, اہل کتاب کے لیے محکومی, معاندین کے لیے ان چاروں سزاؤں میں سے جو سزا آپ چاہے دے دیں. دیکھیے اسی کو دوسری جگہ دہرایا ہے سورہ عذاب میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو لوگ اذیت دے رہے ہیں, جنہوں نے بہتان ترازی شروع کر دی ہے, جو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باز آ جائیں. اگر وہ باز نہیں آئیں گے پھر کچھ احتیاطی تدابیر بتائی گئیں کہ عورتیں اس کا اہتمام کر لیں. انہوں نے گھروں کو نشانہ بنا لیا ہے, یہ اب وہ معاندین ہیں مدینے کے. پھر کیا کہا ہے, اگر باز نہیں آئیں گے تو آپ کو ہم اکسا دیں گے کہ اب ان میں سے ایک ایک کی بوٹیاں کر دی جائیں, یقتلوا تقتیلا.
لیکن سر
اس وجہ سے معاندین کی سزا جو ہے وہ قانون اتمام حجت کے اطلاق کے بعد جو محاربے کی آیت ہے اس کے تحت کی جائے گی.
لیکن سر جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں کہ قانون اتمام حجت کے بعد جو جنگ کی گئی ہے ان کے,
یہ ساری بات میں نے بیان کی ہے. آپ اگر میری کتاب میں قانون جہاد پڑھیں اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کے بعد جب لوگوں پر واضح ہو گیا حق تو ان کے اندر سے معاندین کو جب موقع ملا قتل کروا دیا گیا, اور جو عام منکرین تھے ان کے لیے مہلت دی گئی, ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی, ان کو پھر 50 دن کی مہلت دی گئی, ان کے لیے اعلان عام کیا گیا منکرین کے لیے, جو صرف منکرین ہیں. منکرین کے ساتھ جو آمادہ انعاد ہے ان پر ان سزاؤں کا نفاذ کیا.
جس پہ یہ بنیاد اٹھائی گئی ہے نا
جی,
کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی نہیں دی آخرت میں بھی,
ٹھیک ہے,
اسی بنیاد پہ دنیا میں بھی شرک کرنے والوں کو موت کی سزا دی جائے گی.
اتمام حجت کی بات ہو رہی ہے,
اتمام حجت کی بات,
ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اتمام حجت
ہو گیا اور شرک کرنے والوں کو موت کی سزا
دی گئی, اور جس پہ کیا کیا گیا ہے اس کو,
ہاں,
وہ آخرت پہ چونکہ شرک کی معافی نہیں ہے اس لیے دنیا بھی ان کو معافی نہیں دی جائے گی.
بالکل صحیح.
پہلی بات تو میرا یہ سوال ہے کہ آخرت کی کسی بات کو دنیا کے معاملے میں کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں تو موت کی سزا ہے ہی نہیں, آخرت میں تو موت کی سزا ہے ہی نہیں.
آپ کی بات واضح ہو گئی,
اس کو قیاس
واضح ہو گئی,
دنیا میں کیسے موت کی سزا دی.
آپ کی بات واضح ہو گئی. دیکھیے یوں نہیں ہے کہ قیاس سے سزا دی گئی ہے, سزا تو اللہ تعالی نے دے دی ہے, اعلان کر دیا مشرکین کی سزا یہ ہے, اہل کتاب کی سزا یہ ہے. اب سمجھنے کا کام کرنا ہے فرق کی بنیاد کیا ہے. وہ فرق کی بنیاد میں نے واضح کر دی, ٹھیک ہو گیا, آپ کو اطمینان نہیں ہے, کوئی اور جان رکھ دیجیے, اہل علم فیصلہ کر لیں.
وہ بنیاد سمجھنے کی بنیاد تو جاوید صاحب کا فہم ہے نا، آپ اپنا فہم استعمال
کیا، یعنی میں نے یہ بتایا، دیکھیے یہ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ میں سزا میں فرق کرنے جا رہا ہوں، سزا میں فرق تو اللہ نے خود کر دیا،
میرے اس پہ کوشچنز ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر رہا، میں تو اس پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ دنیا میں مشرکین کو موت کی سزا دی گئی اتمام حجت کے بعد، اس کو جاوید صاحب نے لیا ہے آخرت میں چونکہ شرک کی سزا معافی نہیں ہے اس لیے دنیا میں مشرکین کو موت کی سزا دی جائے گی،
ٹھیک ہے،
میرا سوال یہ ہے کہ آخرت میں تو موت کی سزا ہے ہی نہیں، پھر اس کی بنیاد پہ دنیا میں
میں کچھ بتا دیتا ہوں، جاوید صاحب میری عرض سن لیجئے، جاوید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں نافذ کر دی، مشرکین کے لیے ایک سزا اور اہل کتاب کے لیے ایک سزا، یہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دی،
یہ تو
سن تو لیجیے، سن تو لیجیے، اب یہ جو سزائیں نافذ ہوئی ہیں ان میں فرق کیا ہے،
یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کر دیا،
جاوید صاحب نے
میں نے نہیں کیا، فرق اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے،
اس کی حکمت کیا ہے،
کہ اس کی حکمت کیا ہے،
اس کا
اس پر جو ان کا اعتراض ہے اس پہ بس صرف یہ دعائیں خیر کی جا سکتی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ شرک ناقابل معافی ہے، دنیا میں ناقابل معافی سزا بہت ہی ہوتی ہے، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہاں موت کی سزا ہوگی، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مجاہرت کو ناقابل معافی قرار دے دیا ہے، جب آپ یہاں کوئی عفو کرتے ہیں کہ تمہیں عمر قید کی سزا دے دیں گے، تمہیں 10 کوڑے مار دیں گے، تو اصل میں آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں،
نیچے آ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، نیچے ہیں،
تو اس پر قیاس کیا گیا،
سر آپ کی تحریروں اور تقریروں میں لفظ جو سنت استعمال ہوتا ہے ہمارے رائج معاشرے میں وہ مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیٹھ کر پانی پینے کو بھی سنت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کی تحریروں سے جو میں سمجھاؤں وہ سنت کا لفظ آپ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے جو میں سمجھاؤں؟
میرے ہاں سنت کا مطلب ہے اللہ کے پیغمبروں نے وہ طریقہ جو دین کی حیثیت سے جاری کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور وہ طریقہ تمام پیغمبروں کے ہاں بھی رہا ہے، اس میں پیغمبر اضافے بھی کرتے رہے ہیں، اس میں رسول اللہ نے بھی اضافے کیے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی تقریر و تصویب کے بعد وہ طریقہ جس کو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری کر دیا، سب صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا، نسلن بعد نسلن وہ منتقل ہونا شروع کیا، وہ سنت ہے۔
جی آپ کا سوال لیتے ہیں،
جیسے نکاح پہ نکاح لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب لڑکی کو زبردستی آپ شادی کے لیے رضامند کر لیتے ہیں لیکن دلی طور پہ وہ راضی نہیں ہوتی ہے، تو جو وہ نکاح ہوتا ہے کیا وہ اسی طرح شریعت میں ہوتا ہے جس سے آپ وہ ہو جاتا ہے لائک؟
اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نکاح پر راضی نہ ہو اور جبرن نکاح کروایا جائے تو کیا وہ نکاح نافذ ہو جائے گا، ان کا ایک سوال؟
نہیں بالکل نہ نکاح نافذ ہوتا ہے اس طریقے سے، نہ طلاق نافذ ہوتی ہے اس طریقے سے، اور نہ قدیم زمانے میں بادشاہوں کی بیعت واقع ہوتی تھی اس طریقے سے، تو یہ جبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں،
لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے،
اور تو وہ پورا حق ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس سے انکار کر دیں۔
مجھے اجازت دیجیے اس بچی کی وضاحت کروں کہ یعنی بچی کا نکاح کر کے اس مرد کے حوالے کر دی گئی، اب ان کی ایک زندگی شروع ہو گئی، وہ نہیں مان رہی لیکن وہ جو تعلق ہیں اور اس سے پھر آگے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اس کی کیا نوعیت ہو؟
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو تحفظ دینا چاہیے کہ اس لڑکی کو یہ حق ملے کہ وہ اعلان کر دے کہ میں اس تعلق کو قبول نہیں کر رہی، جس وقت بھی اس کو یہ تحفظ ملے گا اور یہ نکاح ختم کر دیا جائے گا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اولاد یا تعلق اس کے اوپر کوئی حرف نہیں رکھا جائے، اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کے معاملے میں اس طرح کے کسی قانون کو نافذ کر کے اس کے جواز کو چیلنج کر دے یا کسی نکاح کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں اس کو بدکاری قرار دے دے، ایک معاملہ ہوا غلط ہوا اس کا خاتمہ کرا دیجئے اور تحفظ فراہم کیجئے، لیکن اس کا ماضی پر اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک، واضح ہے جی آپ کا جواب۔
جی اور ایک میری یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ بنا شادی کے ان کے ہاں اولاد کا ہوتا ہے، تو جب ماں باپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ان کا اسلامی طریقے سے نکاح کرواتے ہیں، تو کیا وہ اولاد جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے؟
دیکھیے جو معاملہ ناجائز ہے اس کو کوئی جائز نہیں کر سکتا، جو معاملہ جائز ہے اس کو کوئی ناجائز نہیں کر سکتا، البتہ اگر کسی جرم پر پردہ پڑا ہوا ہے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم اس پردے کا افشا کریں، ہمارا یہ کام نہیں۔
جی
سر ایک واقعے سے پیغمبر علیہ السلام کا امتیازی سلوک مطلب دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے وحشی بن حرب جو حمزہ کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد جو انعامات دیتی ہیں ان کو اپنے زیورات ہند بند، تو اس کو جب وہ ایمان لاتی ہیں تو ان کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام ناروا سلوک نہیں کرتے، مطلب کوئی جب مطلب کہ یہ وحشی بن حرب ہیں وہ جب ایمان لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، جی کیوں؟
نہیں دیکھیے، یہ انسانی جذبات کا اظہار ہے، یہ ہم کون ہوتے ہیں خارج میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں، یعنی میرے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، میرے کسی بیٹے کو کسی نے ہدف بنا لیا یا کسی جنگ میں مارا ہے یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس میں 10 لوگ ہیں، ان میں سے کس کو میں نے کیسے لیا، میرے اوپر اس کا کیا اثر ہے، میں اس کے لحاظ سے رد عمل کا اظہار کروں گا۔ پھر یہ کہ یہ جن روایات کی بنیاد پر آپ حسن سلوک متعین کر رہے ہیں، کیا یہ سارے معاملے کا احاطہ کر رہی ہوتی ہیں؟ نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری بات کیا تھی، نہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو سلوک کیا گیا اس میں کیا چیز بیان ہونے میں رہ گئی اور کیا بیان ہو گئی، نہ یہ معلوم ہوا کہ اس ان بیانات کے اندر آگے پہنچانے والوں نے کیا تصرفات کر دیے ہیں۔ تو ان کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، جذبات کا معاملہ ہے، تعلق کے خاطر کا معاملہ ہے، میں اس کا اظہار کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر بڑا سخت لب و لہجے کے ساتھ تنقید کر رہا ہوں، دوسری مرتبہ آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں اس کے کسی بڑے جرم کو نظر انداز کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس میں فیصلہ کریں؟ یہ میرا کام ہے کہ میں بعض اوقات تو درگزر سے کام لیتا ہوں، بعض اوقات اعراض کرتا ہوں، بعض موقع پر اصلاح کا موقع دیتا ہوں، بعض موقع پر کسی کے خلاف اپنے تردد کا، بعض موقع پر میرے اوپر رد عمل شدید ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات عام انسانی فطرت پر رکھ کے دیکھنے چاہیے۔
سر اگر عقل کی بنیاد پر دیکھیں تو وحشی کو جو ابھارتے ہیں قتل پر، وہ ابو سفیان اور کی ہند مطلب ان کی بیوی ابھارتی ہیں، اور ان کے انعام کے طور پر وہ سارے زیورات وحشی کو دے دیتی ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ متعلق۔
میں نے تو گزارش کیا نا، یہ ساری تفصیلات آپ کے پاس آ گئی ہیں، مقدمہ پیش ہوا ہے، سب کے بیانات لے لیے گئے ہیں، بھائی دیکھنے والے بیان کر رہے ہیں، تو جو کچھ دیکھنے والے بیان کر رہے ہیں ان کی بنیاد پر ہم کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ پہلے ان روایات کی نوعیت سمجھیے، یعنی یہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں لگا ہوا، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی بیانات نہیں لیے گئے، کوئی عدالت نہیں قائم ہوئی، کسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے طرز عمل کو خود نہیں بیان فرمایا، دیکھنے والے لوگ ہیں، میں یہاں ایک گفتگو کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ دیکھیے دیکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ کسی سوال کا جواب دیا میں نے کسی موقع کے اوپر، ایک صاحب نے اس پر لکھا کہ یہ دیکھیے انہوں نے میرے اعتراض کا جواب دیا، کتنے غصے میں آ گئے، نیچے 50 لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں کوئی غصہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو ان کو نظر آ رہا تھا، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ انسانوں کے معاملات ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کو حکم لگانے کا یا میرا کام نہیں ہے کہ حکم لگاؤں، یہ تاریخی مواد ہے، اس میں لوگ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا یہ اصل میں متعلقہ فرد کا کام ہے، میں کس موقع پر کیا کرتا ہوں، یہ میرے جذبات کا اظہار ہے، یہ ہزار پہلوؤں سے ہوتا ہے، بعض اوقات اعراض کیا جاتا ہے، بعض اوقات درگزر کیا جاتا ہے، بعض اوقات مہلت دی جاتی ہے، بعض اوقات موقع فراہم کیا جاتا ہے، بعض اوقات سخت تنبیہ کر دی جاتی ہے۔
بالکل صحیح،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے
جی
اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں۔
اسی واقعے کو لے لیجئے، مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ لیے کسی آدمی نے، حضور آنسو پونچ چکے تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے دیکھا اور دیکھ کے جا کے یہ بیان کر دیا کہ حضور کو تو کوئی صدمہ ہی نہیں ہوا، تو بھائی دیکھنے والوں کا تاثر ہے، اس تاثر کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔
جناب
لباس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے کہ اسلام میں لباس کا کیا ہے تصور، کیسا لباس ہونا چاہیے،
ڈریس کوڈ کا بھی کوئی ایتھکس بتائے گئے؟
اور یہ
بس ایک ہی بات ہے جی، جو قرآن مجید نے کہی ہے، یحفظوا فروجہم یحفظن فروجہن، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا لباس ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرنے والا لباس ظاہر ساتر لباس ہوگا، مہذب لباس ہوگا، اس کا فیصلہ آپ کا تمدن کرے گا، وہ اس معاشرے میں ایک ہو سکتا ہے کسی دوسرے معاشرے میں۔
اچھا ایک اور اس سے ضمنی ہے کہ ہمیں تخنے ننگے کرنے کا کیا اس میں اسلام میں ہے، چونکہ عام طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ لباس جو ہم نے پہنا ہوتا ہے اس میں تو ہم کر سکتے ہیں۔
یہاں پر بھی روایتوں کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی، اس موضوع پر کام کر کے وہ تمام روایتیں جمع کر کے میں بتا چکا ہوں کہ ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یعنی پیغمبر لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں عام طور پر جب تہمت باندھتے تھے تو لڑ چھوڑ دیتے تھے، اس کے پیچھے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، یہ اوباشوں کا لباس تھا، اس کو اسبال کہتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ یہ تو آدمی کو جہنم میں لے جائے گا، تو یہ اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، نہ آپ کی شلوار کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے پاجامے کا، نہ آپ کی پتلون۔
ٹھیک ہے،
تخنے ننگے کرنے کا جو ہے وہ نماز کے وقت جو اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق
نہیں، نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ عام لباس سے کوئی تعلق،
لیکن کوئی کرتا ہے تو کر لے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے،
یہ ہر آدمی کو اپنے فہم پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پر پابندی لگانے والے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ بیان کرنا، اس کو واضح کرنا وہ ضروری ہے، کہ اس کا تعلق اصل میں ایک لباس کی خاص حیثیت سے تھا، اور وہ حیات وجود پذیر ہوتی ہے تہمت سے. عام طور پر دیہات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ لمبا سا کرتا پہن لیں گے, تہمت پیچھے لٹکتی ہوئی آ رہی ہوگی. یہ اوباشوں کا لباس تھا, عربی میں اس کو اسبال کہتے ہیں. تو یہ اسبال اظہار جو ہے اس کو حضور نے سخت ناپسند فرمایا.
ٹھیک ہے,
اس کا آپ کی پتون وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں.
اس سے متعلق ایک کوشچن میرے پاس ای میل پر ہے. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ساکس پر, جرابوں پر جو مساح کرنے کے بارے میں آپ کا ایک اوپینین ہے, اس اوپینین کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے تو یہ انہوں نے پوچھا ہے. دوسرا یہ کہ اب آج کل کے دور میں ہم اپنے دفاتر میں ہوتے ہیں, مختلف ایسے مواقع پر ہوتے ہیں جہاں پر ظہر کا عصر کا وقت ہو جاتا ہے اور دقت ہوتی ہے ذرا وہاں پر کہ آپ اپنے شوز اتاریں, ساکس اتاریں, تو کیا وہاں پر ان ساکس پر جو کہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں, چمڑے کے بنے ہوئے نہیں ہیں, ان پر مسا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, اس میں بھی اصول کو پہلے سمجھ لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ دین میں ایک تو حرام حلال کے مسائل ہوتے ہیں, بعض چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں, ان میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت ہے, جیسے مثال کے طور پر بعض جانور کھانے حرام ہیں, طیبات کے بارے میں فرمایا کہ وہ حلال ہے, خبائث حرام ہے, تو کوئی حرام ہے جس کا آپ کو مجبوراً ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے, تو اس میں استثناء کی بنیاد اضطرار ہے, یعنی مجبوری پیش آ گئی, جان پر بن گئی. حرام کو حلال کر کے کھا لینا ظاہر ہے کہ وہ حقیقی طور پر حلال ہوگا نا, یعنی وہ حقیقت میں حلال نہیں ہوا بلکہ مواخذہ اٹھ گیا ہے, اس کے لیے استثناء کی بنیاد اضطرار
ہے.
عبادات کے معاملے میں اگر کوئی مشقت پیش آ گئی ہے, آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے, تو استثناء کی بنیاد جو ہے وہ مشقت کو دور کرنا ہے. یعنی وہاں اصول یہ ہے کہ من اضطر غیر باغن ولا عاد, یعنی حرمت اسی وقت اٹھتی ہے یا اس کا مواخذہ اسی وقت ختم ہوتا ہے جبکہ آپ اضطرار میں آ گئے. اور عبادات میں رخصت اس اصول پر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یرید بکم العسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ آسانی پسند کرتے ہیں عبادات میں, وہ مشکل پسند نہیں کرتے.
ٹھیک,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کی رعایت دی گئی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے جرابوں پر مسا فرمایا بھی اور اس کی اجازت بھی دی. یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کا اطلاق کیا ہے, تو لہذا آپ جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں, یہ طے ہو گیا. اب دیکھیے کہ ایک فقہی مزاج جو ہے وہ آگے بڑھا, اس نے کہا دیکھا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرابوں پر مسا کیا تھا وہ کون سی تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ عام طور پر عربوں کے ہاں وہ چمڑے کی جرابیں پہنی جاتی تھی, اس طرح کی جرابوں کا زیادہ رواج نہیں تھا, اور نہ یہ اس صورتحال کا تحمل کر سکتی تھی جیسے عرب میں لوگوں کو چلنا ہوتا تھا, جس طرح کے جوتے پہننے ہوتے تھے. تو انہوں نے اس کا اطلاق اس کے اوپر کیا. ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کوئی آدمی کرنا چاہے کر سکے, لیکن میرے نزدیک اصول یہ ہے کہ تیمم پر قیاس کرتے ہوئے آپ نے یہ رعایت دی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اصول کے مطابق ہے, قرآن میں جو قاعدہ بیان کیا گیا اسی کا اطلاق آپ نے کیا ہے, لہذا آپ جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے جرابیں وضو کے بعد پہنی.
ٹھیک ہے, تو آج کل کے جو دفاتر کی جو سچویشن ہے اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں ایسا؟
ہر جگہ کر سکتے ہیں. جب آپ نے جرابیں پہن لی تو اس کو اتارنے کی مشقت میں آپ کو نہیں ڈالا گیا.
ٹھیک ہے, آپ دے دیں سوال.
قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکافات عمل کا کیا کانسیپٹ ہے؟
مکافات عمل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, قیامت میں اٹھیں گے, اور وہاں پہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا, ہم نے علم میں کیا غلطی کی جانتے بوجھتے, عمل میں کیا غلطی کی وہ آ جائے گی سامنے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, جو برائی کی ہے ذرہ برابر ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی, جو خیر کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, اور پھر آدمی کو اپنے عمل کی مکافات یا جزا و سزا بھگتنی پڑے گی. تو قرآن مجید نے اسی پہ انذار کیا, خبردار کیا ہے, پیغمبروں نے یہی بات دنیا بھر کو بتائی ہے, وہ اسی پہ خبردار کرنے کے لیے آتے بھی ہیں. تو یہ تو وہ مکافات عمل ہے جو ہر ایک کو پیش آنی ہے. باقی اس دنیا میں عمومی مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی یہاں پر بھی گرفت ہو جاتی, ضروری نہیں کہ ہو, کبھی کبھی ہو جاتی, بعض لوگوں کو ہوئی بھی ہے, ہم اس کے مشاہدات کرتے بھی ہیں. تو یہاں اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ لازمن ہو جائے گی, البتہ کبھی کبھی ہو جاتی.
ٹھیک ہے,
یہ جو اعمال نامے کی بات ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, یہ جو اس کے ساتھ ایک تو اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں, یہ جو اللہ نے فرمایا کہ منہ پر مور لگ جائے گی اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے, یہ کیا صورت ہوگی؟
یعنی یہ دیکھیے بڑے بڑا ایک خوبصورت ادبی اسلوب ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ جب اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, دیکھیے انسان کا یہ ایک فطری پہلو ہے نا کہ اس کو جب آپ نے اس کی فرد قرارداد جرم پکڑوا دی تو وہ فوری طور پر منہ کھولنا چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے, اس کی تردید کرے, فرمایا نہیں منہ کھولنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، تو اس کی تصویر کھینچ لی. تو یہ در حقیقت اس بے بسی کی تصویر ہے کہ اس موقع کے اوپر گواہیوں کے لیے وہ چیزیں اٹھ کھڑی ہوں گی کہ کسی آدمی کے لیے بولنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. تو نختم و در حقیقت یہاں پر نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہوں گے، منہ بند ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر لگا دی جائے گی، یعنی منہ کھولنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی.
ٹھیک،
یہ عربی زبان میں گویا لازم کی نفی کا اسلوب ہے. جیسے عمر القیس نے کہا نا لا یحتدا بمنارے ہی، راستہ ایسا ہے کہ اس کے جو منار ہیں روشنی کے ان سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی. کہنا یہ چاہتا ہے کہ اصل میں روشنی کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں رکھتے جن سے رہنمائی لی جا سکے.
اچھا جاوید صاحب، ایک اور کوشچن ہے. یہ جو قصر کی نماز ہے سفر میں جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے ایک ڈسٹنس مقرر کیا ہے کہ یہ خاص ڈسٹنس ہے، اس کو اگر آپ کراس کریں گے تو آپ کو قصر پڑھنی ہے. آپ اس ڈسٹنس کو قائل، آپ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ سفر کی جو آزمائش ہے، جو مشقت ہے، جو آپاداپی کی کیفیت ہے، اس میں قصر کی جا سکتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی طویل مسافت کے بعد بھی پوری نماز پڑھی ہو اور کسی قلیل مسافت کے اندر قصر کی ہو؟ یعنی کیا پیغمبر نے اس کے، یعنی ویریشن اس میں ملتی ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح طریقے سے جائیے، قرآن مجید میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، وہاں سے چلیں گے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات اندیشے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب اندیشے کی ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو حملے کا خطرہ ہے، آپ کو دشمن کی طاقت کا خطرہ ہے. اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اندیشے کی صورتحال جب پیدا ہو جائے تو اس میں آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے. جب یہ قرآن نے کہا کہ اندیشے کی صورتحال پیدا ہو جائے، قصر کرنے کی اجازت ہے، آپ اتر نہیں سکتے تو رجالن اور رکبانا،
ٹھیک ہے،
یعنی
وہیں سواری پر یا پیدل.
وہیں خفتم، اگر اندیشہ پیدا ہو گیا ہے فرجالن اور رکبانا، آپ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. پیدل چلتے ہوئے نہ سجدہ کرنا ممکن ہوگا نہ رکوع کرنا ممکن ہوگا. تو خفتم کے ساتھ قرآن نے یہ بات کہہ دی، اندیشے کی صورت، سمجھ رہے ہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اندیشے کی صورتیں کئی پیدا ہو سکتی ہیں. ایک وہ ہے جو جنگ کے موقع پہ پیدا ہو جاتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو دشمن کے کسی حملے کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو سفر کی افراتفری اور آپاداپی میں پیدا ہو جاتی ہے. گاڑی پکڑنی ہے، جہاز جا رہا ہے، کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے، تو سفر کی آپاداپی کہتی ہے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جو اصل مقصد تھا اس کا اطلاق کیا. اس کے بعد آپ نے مختلف سفروں میں قصر بھی کی، جمع بھی کی، دونوں کی اجازت.
پوری نماز بھی پڑھی؟
پوری نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
اچھا نہیں،
یعنی قصر بھی کی، جمع بھی کی.
ٹھیک،
تو قصر اور جمع دونوں کا اہتمام قرآن مجید نے کہا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیات ہے ان میں قصر کی بھی اجازت دی گئی ہے، آگے میں نے بتا دیا آیات کی تحلیل کر کے کہ اسی میں جمع کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. تو قصر اور جمع کی اجازت قرآن نے دی تھی اندیشے کی صورت میں. وہاں پس منظر کے لحاظ سے اندیشہ زیر بحث ہے جو جنگ میں پیش آتا ہے. حضور نے اس کے اندر کی علت کو سامنے رکھ کے اس کو عام کر دیا سفر کی آپاداپی افراتفری کے ساتھ بھی.
ٹھیک ہے،
ایسی ہی صورتیں آج جدید زمانے میں آپ کو اور بھی پیش آ سکتی ہیں. مثلا آپ سفر تو نہیں کر رہے، ایک ڈاکٹر صاحب میں بتایا گیا کہ اندر مریض کو لٹا دیا گیا ہے، آپریشن کے لیے جانا ہے. اب دیکھیے یہاں اندیشہ ہے کہ اگر آپ نہیں اسی وقت جا کے یہ کام انجام دیں گے تو اس کے نتیجے میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو اندیشے کی ان سب صورتوں میں آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس پہ یہ پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ چنانچہ وہی ہوا کہ کسی نے دیکھا کہ حضور 9 میل کے فاصلے پر چلے تھے، کسی نے دیکھا کہ 40 میل فاصلے پر چلے تھے، کسی نے دیکھا 48 میل کے فاصلے پر چلے تھے. یہ دیکھنے کا انداز ہی غلط. جب آپ قرآن سے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے اصل میں کس بنیاد پر، کیا قرآن مجید نے یہ کہا تھا وہاں پہ؟ قرآن مجید نے تو اندیشے کی صورتحال کو بتایا تھا. اندیشے کی صورتحال علت ہے، اسی علت کا اطلاق آپ کہیں گے اپنے اجتہاد سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہاں ضرورت ہے آپ کو فائدہ اٹھائیے.
ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ملتی ہیں جہاں پر آپ نے جو ہے مختلف مسافتوں پر کبھی قصر بھی کیا، کبھی آپ نے قصر کے ساتھ جمع بھی کی، لیکن پوری نماز پڑھنے کی کوئی ایسی روایت نہیں
میرے علم میں نہیں.
اچھا، اب جب ایسا نہیں ہے یا نہیں ملتی یا آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں آپ ہیں اور آپ کی اطمینان بخش کنڈیشن ہے تو آپ وہاں پر پوری نماز پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھ لیجئے پوری نماز، جبکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں اس میں سفر کے دوران پوری نماز پڑھنے کا کہیں پہ ہمیں نہیں مل رہی روایت، تو ان کا یہ اوپینین ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو لازمن آپ قصر کریں گے، آپ اس کے اگینسٹ ہیں، اس کی بھی وضاحت
پھر توجہ دلاؤں گا. دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بات چلی کہاں سے ہے، وہ قرآن سے چلی ہے. قرآن مجید نے اس کو رخصت کے پہلو سے بیان کیا ہے، اس پہلو سے بیان نہیں کیا کہ آپ کو ہر حال میں قصر کرنی ہے یا ہر حال میں آپ کو جمع کرنا ہے، یہ نہیں کہا. آپ کو رخصت دی گئی ہے، اگر اس کا اندیشہ ہو تو فرجالن رکبانا، اگر اس کا اندیشہ ہو تو آپ نماز قصر کر لیں. تو اگر اندیشہ ہو کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس لیے یہ تو لازمی طور پر ایک رخصت ہے، تو رخصت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ مجھے کرنا ہے.
ٹھیک،
اس لیے یہ اپروچ ہی بالکل غلط ہے. تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، کن حالات میں آپ نے کیا، کیسے کیا، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات کبھی پوری منتقل ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی،
کبھی نہیں.
لیکن ہمارے لیے دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہوگا.
اسی سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ جیسے میرے ابو ہیں، وہ لائک کبھی زمینوں پہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو وہ قصر نماز پڑھتے ہیں. تو لیکن میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ لائک وہ بھی آپ کا گھر ہے، یہ بھی آپ کا گھر ہے، تو یہ سفر کی حالت تو نہیں ہوئی نا؟
تو اس لیے ہمارے یہاں جو عام طریقہ اختیار کیا گیا اس کی پیروی کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس کسی مولوی صاحب نے، کسی دین کے جاننے والے نے کوئی بات بتائی ہوگی، تو وہ آپ ان سے ان کی دلیل پوچھ لیجئے، اگر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے. جو میری رائے ہے یا تحقیق ہے وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی، اب بھی اس کی وضاحت کر دی ہے. لہذا میرے ہاں تو یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ ایک وقت میں سفر کے دوران میں امریکہ بھی جا رہا ہوں یا برطانیہ بھی جا رہا ہوں تو قصر کر رہا ہوتا ہوں، دوسرے وقت میں پوری نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. میں ہوٹل میں چلا گیا ہوں، مجھے اطمینان کی صورتحال حاصل ہو گئی تو میں پوری نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. میں ایئرپورٹ پر جا رہا ہوتا ہوں تو میں قصر کر رہا ہوتا ہوں، جمع بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے میرے ہاں تو چونکہ یہ معاملہ ہی سفر کی کیفیت سے متعلق ہے، نہ کہ اس سے متعلق ہے. اب سفر میں آپ ہیں تو 15 دن بھی ہو سکتے ہیں، 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ آپ اپنی حالت کے لحاظ سے کرتے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک،
یہ جو قصر کی بات ہے آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ رخصت ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے، لیکن کسی سے سن کے یا سمجھ کے کوئی آدمی یہاں قصر کرتا ہے، دونوں اس کے اپنے گھر ہیں، دو شادیاں ہیں، جیسے سیدنا عثمان غنی نے نکاح کیا مکہ شریف میں تو پھر وہاں انہوں نے پوری نماز پڑھی، تو وہ اگر ایک گھر میں، ایک مکہ شریف میں گھر ہے، ایک پاکستان میں ہے، تو کسی ایک گھر میں کسی وجہ سے قصر کرتا ہے تو گناہ تو نہیں نہ اسے ہوگا؟
دیکھیے اس کا اجتہاد ہے، سیدنا عثمان کا بھی اجتہاد تھا، ان کے اجتہاد سے صحابہ نے اختلاف کیا، نہیں مانا ان کے اجتہاد کو. میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قصر ہم مزدلفہ میں کرتے ہیں یا عرفات میں کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق سفر کی حالت سے ہے ہی نہیں. یہ جو قصر اور جمع ہے یہ تو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ حج پورا کا پورا جنگ کی تمثیل ہے، شیطان کے خلاف جنگ کو ممثل کیا گیا ہے، یعنی یہ اس کا سمبولک ایکسپریشن ہے، تو اس میں قصر کی جاتی ہے. اور کیونکہ جنگ میں کی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو وہاں تو آپ کے اجتہاد کی گنجائش کوئی نہیں.
ٹھیک،
بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کا ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ دین میں یا دنیا کے علوم میں شائستگی سے اختلاف کریں. صحابہ اکرام کے درمیان دیکھیے، اسی موقع پر ہوا، کسی نے کوئی تان و تشنی نہیں کی. سمجھنے کا ایک زاویہ ہے، آپ ایک معاملے کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، دوسرا آدمی دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، استدلال کے ساتھ بات سنیں. ایک بات میری سمجھ میں آ گئی، میں اس کو قبول کروں گا، نہیں سمجھ میں آ گئی، اپنا نقطہ نظر میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا. جس کا جی چاہے گا وہ میرے استدلال سے مطمئن ہو کر میری بات مان لے گا، جس کا جی چاہے گا وہ آپ کی بات مان لے گا.
جی
سر، میرا سوال تقلید شخصی کے متعلق ہے کہ ایک آدمی اگر ایک امام کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، جیسے ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، تو آیا ہم دوسرے ائمہ کے تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
تقلید نہ ایک کی کرنی چاہیے نہ دوسروں کی کرنی چاہیے. آپ کو دین میں پیغمبر کی تقلید کرنی ہے. دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی اتباع و تقلید کا، یعنی آپ نے دین بتایا، ہم نے آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیا، اطمینان ہو گیا کہ آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرنا ہے، پرستش خدا کی، عبادت خدا کی، عقیدت آپ سے، اور آپ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، کوئی بڑے سے بڑا امام ہے، عالم ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، हमने क्या करना है, हम दीन को समझने निकले तो एक स्लिम उत्तबा आदमी कभी ये काम नहीं करता कि वो अपनी राय के बारे में किसी इदराम में मुब्तला हो जाए। वो ये कोशिश करता है कि अगर कुछ लोग मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, देखिए दुनिया भर के उलूम व फनून में एक आम आदमी तजारत भी करता है, वो गली में भी जाता है, बाजार में भी जाता है, कभी मुताले करने का मौका भी मिल जाता है। कुछ लोग अपने आप को किसी इलम के लिए खास कर लेते हैं, यानी उन्होंने कुरान के इलम के लिए, किसी ने साइंस के इलम के लिए खास कर लिया, ऐसे ही कुछ लोगों ने तिब के इलम के लिए खास कर लिया होता है, तो उनकी रहनुमाई में हम उस इलम को समझते हैं। यानी अगर कोई मुश्किल पेश आ गई है तो हम चाहेंगे कि हम किसी साहिब इलम से कोई बहस कर लें, गुफ्तगू कर लें, दलायल मालूम कर लें, कहीं हमारा देखने का जाविया गलत तो नहीं हो गया, कहीं हमने किसी चीज को गलत मुकदमे पर कायम तो नहीं कर लिया। तो ये काम आम आदमी भी करता है। अच्छा, वो कैसे करना चाहिए? आप हनफी गिराने में पैदा हुए हैं, अब मैं मलेशिया में 10 साल रहा हूं, वहां हर आदमी शाफई गिराने में पैदा हुआ है, पूरी कौम का मजहब शाफई। एक आदमी पैदा हुआ, उसे इत्मीनान के साथ जो उसको दीन बताया गया है उस पर अमल करना चाहिए। कोई सवाल पैदा हो गया, वो सवाल कहां से पैदा होता है? कभी आपके अंदर से खटक पैदा हो गई, आपको महसूस होता है ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, या वो सवाल बाहर से आ गया, आप कहीं बाहर गए हज करने के लिए गए, किसी और साहिब इलम की बात आपने सुनी, कोई सवाल पैदा हो गया, तो आप पहले जो आपके अहले इलम है आपके करीब, उनसे बात कीजिए, वो इस्तदलाल सामने रखिए, उस पर गौर करके वही बात किसी दूसरे साहिब इलम के सामने रख दीजिए। जब आपका इत्मीनान हो गया कि इस मामले में जो पहले मेरा मसलक था वही ठीक है, अमल कीजिए, आपका इत्मीनान हो गया कि नहीं मैं शाफई था, मैं हनफी था, लेकिन इसमें तो इमाम शाफई की बात बिल्कुल ठीक लग रही है, तो बस आप अपना अमल तब्दील कर लीजिए। ये सहाबा इकराम का तरीका था। यानी वो क्या करते थे, वो मुख्तलिफ सहाबा से मिलते थे, जाहिर है कि सहाबा इकराम सब के सब उलमाए सहाबा नहीं थे, यानी उनमें बदू भी थे, उनमें बहुत कम जानने वाले भी थे, उनमें वो भी थे कि जिन्होंने दो चार बातें सुनी हुई थी, और वो भी थे कि जिनका दीन का बड़ा गहरा इल्म था, तो उनकी खिदमत में हाजिर होते, कोई बात सुनते, कभी हुजूर का कोई हवाला सामने आ जाता, कभी कुरान की आयत का कोई मतलब सामने आ जाता, मुतमिन हो जाते, उस पर अमल करते। दूसरे दिन किसी और से मिलते, मालूम होता कि वो पहली राय में ये नक्स था, दूसरे की राय इख्तियार कर लेते। तो मेरे नजदीक सही रवैया ये है, ये रवैया अगर आप मुसलमानों में पैदा करेंगे तो फिर वो मुकल्लदाना जहन नहीं होगा उनका, उनका जहन एक सच्चे तालिबे इल्म का जहन होगा, और सच्चे तालिबे इल्म का जहन साइंस में भी चाहिए, तारीख में भी चाहिए, फलसफे में भी चाहिए, समाजी उलूम में भी चाहिए, और दीन में भी चाहिए।
ठीक जनाब, आपका सवाल।
साहब, मैं कज़ा नमाजों के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि बाज़ फुकहा के नजदीक जो नमाजें जिंदगी में छूट गई हैं तो उनकी अल्लाह ताला चूंकि बहुत गफूर रहीम है तो उनकी माफी तलाफी हो जाएगी, और कुछ फुकहा कहते हैं कि वो सारी पढ़नी चाहिए, तो आपके नजदीक क्या है कि कज़ा जो जिंदगी में जो नमाजें रह गई हैं उनका क्या होगा, कैसे?
इस मसले को भी उसूल से जानना चाहिए। देखिए ये मसला कि बहुत सी नमाजें छूट गई, यानी कोई एक नमाज रह गई, कोई दो नमाजें रह गई, ये तो हुजूर के जमाने में भी हुआ, तो जाहिर है कि लोगों ने पढ़ी। यानी आप कहीं बाहर चले गए हैं और वहां आपकी जोहर की नमाज रह गई, खुद रिसालत मुआज़ सल्लम के साथ अजाब के मौके पर ये हुआ, तो नमाजें इकट्ठी करके पढ़ ली गई या जमा करके पढ़ ली गई। लेकिन ये कि आदमी 10 साल नमाज ना पढ़े, 15 साल नमाज ना पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो इस वाक्य के पेश आने का इम्कान ही नहीं था, आया भी नहीं। इसलिए हमारे पास यहां कोई नस नहीं है। यानी हुजूर की तालीम, मैंने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था ना कि दीन का तन्हा माखज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो आपका कोई इज्तिहाद या आपकी कोई राय इस मामले में मालूम ही नहीं। अब हम दीन के उसूलों को सामने रखकर तालिब इल्मों की हैसियत से या उलमा ये राय कायम करेंगे, तो आपने जैसे हवाला दिया, तीन आरा इसमें लोगों की हो गई। एक नुकता नजर यह है कि ये ऐसे ही है कि जैसे आपसे कोई गलती हो गई, कोताही हो गई, माफी मांगिए, तौबा इस्तगफार कीजिए, हमेशा माफी मांगते रहिए, और जब आपको अल्लाह ने तौफीक दी तौबा करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। एक राय यह है। दूसरा नुकता नजर यह है कि मुसलमान आमतौर पर फर्ज नमाजों के साथ नवाफिल का एहतमाम करते हैं, जिनको आप सुनन कहते हैं, यानी आमतौर पर मौकदा गैर मौकदा में तकसीम करते हैं, या और नफल भी पढ़ते हैं, हमारे यहां तो लोग वो भी पढ़ते हैं, तो आप वो नवाफिल पढ़ने की बजाय उनकी जगह फर्ज की नीयत करते रहिए, जब तक अल्लाह तौफीक देगा कुछ ना कुछ इजाला हो जाएगा। उन्होंने इस चीज के ऊपर इसको कयास किया है कि भाई जब कोई गलती हो जाए, मसलन आपने किसी का माल लिया हुआ है, तो सिर्फ तौबा से तो काम नहीं चलेगा ना, तलाफी भी करनी चाहिए। तो इस वजह से यहां चूंकि अल्लाह ताला का एक हक था, आपने अदा नहीं किया, तो आपको तलाफी भी करनी चाहिए। अच्छा, तीसरा नुकता नजर ये कायम हो गया कि तलाफी करनी है तो डायरेक्ट किसी से अगर 10 रुपए लिए तो गिन के देना उसको 10 रुपए। तो उन्होंने कहा कि आप तय करेंगे पहले कि कितनी नमाजें कजा हुई हैं, फिर उन पर नंबर लगाएंगे, کہ یہ اصل میں فلاں تاریخ کی
ڈائری مینٹین کریں,
وہ کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو نمازیں پڑھیں گے. تو یہ تین نقطہ ہے نظر ہے. آپ نے دیکھا یہاں, یعنی انسان جس وقت اجتہاد کرتا ہے تو وہ کن کن زاویوں سے اختلافات میں مبتلا بھی ہوتا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ کا جس پہ اطمینان ہو جائے.
سر پھر اصول تو یہ ہوا کہ اگر اطمینان سے اور آسانی سے جتنی آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں کر لیں, اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں.
دیکھیے یہ چوتھا اجتہاد کر دیا تو ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اصول سمجھ لیں کہ
مستعد ہو گیا
ہمارے پاس اس میں نص نہیں ہے. دیکھیے جب دس ہوتی ہے تو نص کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یا تو قرآن مجید میں بات بیان ہو گئی یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے اس بات کو. تو وہ بات جب ہم کو پہنچتی ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے مباحث ہیں جس میں ہمارے بعض شرکاء نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ اطمینان نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ علم کی دنیا اسی زندگی کا نام ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کوئی بہتر توجیہ پیش کر سکتے ہیں کسی چیز کی جیسے انہوں نے ابھی پیش کی, آپ کر دیجیے.
بہت شکریہ جناب جاوید صاحب, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام خواتین حضرات کا میں ممنون ہوں, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے متفرق سوالات کی یہ نشست رکھی تھی اور کئی سوالات ایسے تھے جو نئے تھے, کئی ایسے سوالات تھے جو ریپیٹ ہوئے تھے مگر اس میں کوئی نیا پہلو سامنے آیا. اور ایک اور بات جی, جب بھی ہم متفرق سوالات کی نشست رکھتے ہیں تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ محسوس بھی ہوتا ہوگا کہ بعض سوالات ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ بھی ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ای میلز پر ہم سے زیادہ جب پوچھے جاتے ہیں تو ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں, اور اس کا دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک یاد دہانی بھی ہوتی رہتی ہے, ایک ریفریشر بھی ہوتا رہتا ہے. اگر ایک سوال پہلے نشست میں گزرا ہے دوبارہ آپ کے سامنے آئے گا تو دوبارہ سے یاد دہانی ہو جائے گی. تاہم آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں کچھ نئے پہلو جو سامنے آئے یا ان جوابات کے اندر سے کوئی مزید اشکالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں تو ان کو بھی سوالات کی صورت میں آپ ہمیں لکھ بھیجیے گا اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں ان کو بھی ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.